اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرات. سورہ آل عمران آیت نمبر 92.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے.
اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کہ لن تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے نیکی، نیکی کا فائدہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے جب تک، حتیٰ تنفقو مما تحبون، جب تک تم اپنے پسندیدہ دل کی یعنی بہت پیاری چیز کو، جو کچھ بھی ہے اس کو قربان نہ کر دو، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. وما تنفقو من شئ فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ خرچ کرتے ہو اس کا علم اللہ کو ہے. اچھا، اب اسے سمجھنا ہے، اور انتہائی اہمیت کی حامل یہ آیت ہے. اس کی اہمیت ہے کہ اگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اس کو جانا نہیں، اور اس کو ہم عمل میں نہیں لائے، تو ہم نہ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں، نہ اطاعت کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے ہم کو راضی کر سکتے ہیں، اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں. یہ شرط ہے، یہ آیت جو ہے نا، یہ شرط کی حیثیت رکھتی ہے. اب اس میں سب سے بڑی مثال ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، لیکن میں شروع کرتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت، اب دیکھیں کیا ہے، اب ہم کہتے ہیں نا کہ کیسے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کریں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں، کیسے ہم اللہ کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم جنت الفردوس میں جگہ بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یہ چیز بتا دی کہ تمہیں اس کو سمجھنا ہے کہ تم ہرگز اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، اس اپنے مقصد کو، مقصد زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے، تم اللہ کی بندگی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. اب اس میں ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سب حقیقت سامنے رکھ دی، اور تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس گئے اور باپ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو باپ جو تھے وہ نمرود کے دربار کے پادری تھے اور بت تراش تھے، یعنی ایک بڑا مرتبہ تھا. تو باپ سے کہا کہ یہ جو تم بت بناتے ہو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور اس کو تم چھوڑ دو، اور تم میرا کہنا مانو. تو باپ تو ظاہر باپ ہے، تو اس کو تو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا میں یہ کر دوں گا، نہیں مانا. جب نہیں مانا تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، ساتھیوں کو بتاتے رہے. عمر زیادہ نہیں تھی، عمر ان کی چھوٹی ہوگی، 16 سال 17 سال ایسی عمر ہوگی. تو اپنے ساتھیوں کو بھی تبلیغ کرتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ تم لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کوئی ہماری آواز نہیں سنتے، یہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتے. مختلف طریقے سے وہ اپنی قوم کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے رہے، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے وہ آ گیا, ان کی عید آ گئی, تو عید میں میلہ ہوتا ہے, تو سب میلہ جانے لگے. یہ میں پوری واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا, کہ کیونکہ میں وہ نیکی کے اس درجے پر پہنچنا چاہتی ہوں جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے. یہ ہے, تو ابراہیم علیہ السلام سب ساتھی جانے لگے میلے پہ, تو ان کے دوست احباب ان کے پاس آئے کہ آؤ چلے میلے چلے. تو وہ تو ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے, دنیاوی شور غرب ڈم ڈھول کے مول کے اور بت پرستی اور ہا ہو ان تمام چیزوں سے ان کو نفرت تھی. تو انہوں نے سوچا, جب ساتھیوں نے دعوت دی تو انہوں نے سوچا, تو ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے, وہ کوئی یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. کیا دماغ میں آئیڈیا کیا آیا کہ انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا, میری طبیعت نہیں مان رہی, تو ساتھی ان کو سب کو ان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اب ان کے دماغ میں آئیڈیا کیا آیا, ان کے دماغ میں یہ آیا کہ اب میں جاتا ہوں اس مندر میں جہاں بت رکھے ہوئے ہیں اور ان بتوں کو توڑ دیتا ہوں. تو سب چلے گئے, سب خالی ہو گیا, شہر خالی, گاؤں خالی ہو گیا یا شہر خالی ہو گیا, مندر خالی ہو گیا. تو یہ گئے, انہوں نے ایک کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو توڑا اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا کلہاڑی. ہاں بس ٹھیک ہے, بات ہو گئی. اب میلے سے جب آئے تو انہوں نے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کے تو سب نے ستیاناش کر دیا, توڑ تھاڑ دیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ ایک ابراہیم نام کا لڑکا ہے, وہ ہر وقت ان بتوں کے بارے میں برائی کرتا رہتا ہے اور یہ ہر وقت یہ باتیں کرتا رہتا ہے, ہو سکتا ہے یہ اسی نے کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا, تو بلایا پوچھا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, تم نے یہ جو بڑا بت ہے اس کے اس سے پوچھو, اس کے کندھے پہ ہتھوڑا ہے, اس کے کلہاڑی, اس سے پوچھو, یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا. تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان کا شرم سے سر جھک گیا, اس لیے کہ اب حقیقت ظاہر ہو گئی, یہ تو بت ہے, یہ تو بات نہیں کر سکتے, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. خیر یہ سلسلہ آپ کی تبلیغ جاری رہی یہاں تک کہ یہ خبر پہنچ گئی نمرود کو. قصہ مختصر, جب نمرود کو پہنچی تو اس نے کہا کہ لاؤ بھائی اس کو, نمرود کو بھی انہوں نے تبلیغ کی لیکن وہ نہیں مانا, تو انہوں نے کہا لاؤ, نمرود نے کہا کہ اب اس کو آگ میں ڈالو. تو وہ ایک آگ کا بڑا لاؤ تیار کیا گیا, بڑا, بہت بڑا, تو اور اس کو دہکایا گیا اور اس کو ابراہیم, اب وہ ان کو اٹھا کے ڈالے کون, اب یہ سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا تھا کہ اب ان کو اس آگ میں, آگ کے پاس کون جا رہا تھا, کوئی جانے, ان کو تو دور سے پھینکنا تھا. تو اللہ کی شان, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ کوے کو ہم کے ذریعے سے ابو اغنی کہ انہوں اس نے غلیل کے ذریعے سے اوکے, اب یہ کس میں کیا, اس روایت میں کیا ہے, لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو ایک توپ پر, منجیر کہتے ہیں اس پر رکھا اور اس آگ کے میں پھینک دیا. اچھا اب یہاں سوال ہمیں سوچنا چاہیے, آگ کا کام کیا ہے, جلانا, لیکن اس آگ نے ان کو نہیں جلایا, کیوں نہیں جلایا. اب یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے, سوچنا ہے کہ کیوں نہیں جلایا, آگ کا کام تو جلانا ہے, آپ ہاتھ رکھیں آپ کا ہاتھ آگ جلا دے گی, ان کا کیوں نہیں جلایا, وجہ کیا تھی ان کا, کیونکہ وہ اللہ کے, انہوں نے اپنے اللہ کو لے لیا تھا, اللہ کی بندگی اختیار کر لی تھی, اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے, ہر قدم پہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہے تھے, اپنی مرضی انہوں نے چھوڑ دی تھی. اب اس میں ساتھ ساتھ نقطے آتے جا رہے ہیں, آپ لوگ لیتے جائیں. اپنی مرضی چھوڑ دی تھی, وہ صرف اللہ کی بندگی, اللہ کے اوپر اپنا, وہ اپنا کچھ نہیں دیکھ رہے تھے کہ میرے ساتھ, میں اگر یہ سب کچھ کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, آج کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, میرا حال کیا ہوگا, یہ کچھ انہوں نے نہیں سوچا, وہ صرف اللہ کی بندگی کرائیں. یہ ہے اصل نقطہ. اب وہ بندگی کر رہے ہیں اللہ کی, تو اب جب ظاہر ہے جب جس نے اللہ کو لے لیا تو اللہ اسے نہیں لے گا, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم میر ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. تو جو اللہ کو لے لے گا تو اللہ تو ہر قدم پہ اس کے ساتھ ہے, ہر قدم پہ, ہر لحظہ, ہر منٹ پہ اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارے شارق کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ میں نہیں سماتا عرش میں, کہیں نہیں سماتا, میں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں. اب وہ مومن کا دل بنے گا کیسے؟ اب وہ مومن کا دل ایسے ہے کہ اب اس کے لیے بندگی کرنی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, اب لن ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا, کیا یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کے لیے تھا, کیا یہ صرف ولی اللہوں کے لیے؟ نہیں, یہ ہر انسان کے لیے ہے. قرآن ہر انسان کے لیے ہے, اور قرآن قیامت تک ہر انسان کے لیے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے مشرک ہے, نصارہ ہے, جو بھی ہے, سب کے لیے قرآن ہے. میرے لیے بھی ہے. اب مجھے دیکھنا ہے, مجھے اوروں سے مطلب نہیں ہے, مجھے دیکھنا ہے کہ یہ نیکی میں کیسے حاصل کروں کہ اللہ کو میں کیسے راضی کروں, وہ نیکی کا درجہ کیسے حاصل کروں جو اللہ میں سے چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا, پانی کا فرشتہ آیا, بارش کا فرشتہ آیا, سب نے مدد کے لیے کہا کہ ہم مدد کریں, یہ کریں, آپ نے سب کو انکار کر دیا. یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام, اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, اللہ کیا دیکھ نہیں رہا. اچھا اب اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ, آگ ٹھنڈی ہو گئی, پھول بن گئی. اب یہ کیوں بن گئی, کیا وجہ تھی؟ اب آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ وہ پیغمبر تھے, تو کیا یہ قرآن صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یا سے یہ سارا جو انبیاء آئیں وہ صرف اللہ کے لیے, اور وہ کتابیں جو ہیں اللہ کے لیے اور ہمارے لیے نہیں ہیں؟ نہیں, یہ ہر انسان کے لیے, اور ہر انسان کی زندگی میں یہ واقعات, یہ لمحے, یہ سب آتے ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ تم اپنی جان, اپنا مال بیچ دو مجھ پہ, اور میں اس کے بدلے میں تم اسے جنت لے لو, اس کے بدلے میں جنت لے لو یعنی میرے دیدار لے لو, میری رضا لے لو. اچھا اب ابراہیم علیہ السلام یہ ایک مرحلہ طے ہو گیا, تو اب وہ نکل آئے, آپ نے ہجرت کر لی وہاں سے, اس لیے کہ شہر والے اپنے وطن والے بات نہیں مان رہے تھے, تو آپ آ گئے عراق کی طرف, وہاں آ گئے. اب آپ کی اس وقت عمر کتنے سال ہے؟ میرے خیال میں 80 سال ایسے, اور ان کی, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا. اب یہ سارے مراحل ہیں طے کر کے اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا, بی بی ہاجرہ سے. جب بیٹا ابھی چھوٹا ہی تھا تو حکم آیا کہ تم ان بیوی کو اور بچے کو مکہ کے صحرا میں چھوڑ دو, جگہ بتا دی گئی, اللہ نے بتا دیا, وہاں چھوڑی آؤ, وہاں چھوڑی آؤ, یہ نہیں کہ تم وہاں رہو, نہیں, چھوڑی آؤ وہاں. اور وہ اس وقت کو نہ بندہ, نہ بندے کی ذات, نہ چرین, نہ پرین, نہ کچھ, نہ پانی, نہ کچھ, کچھ بھی نہیں. اب یہ تمام چیز آپ لوگ اپنے آپ پہ رکھ کے سوچیں, کیا آپ لوگ یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے, یہ طاقت انسان کو, یہ حوصلہ, یہ چیز جب ملتی ہے جب ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. جب میں اپنی مرضی چھوڑ دیتی ہوں, میں اللہ کی مرضی لے لیتی ہوں. تو اب انہوں نے وہاں سے, اب تو جب بی بی ہاجرہ اور بچے کو وہاں چھوڑا, بی بی ہاجرہ نے کہا, جب واپس آنے لگے تو پوچھا ان سے کہ آپ یہاں ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے, ایک دفعہ پوچھا, دو دفعہ پوچھا, تیسری دفعہ, ظاہر ہے انسان تو تھے تو آپ بات نہیں کر سکے. تو بیوی سمجھ گئی, بیوی نے کہا, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں. تو پھر بیوی نے, بیوی حاجرہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, آپ جائیں, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اب یہ دیکھیں امتحان بھی ہے اور ساتھ ساتھ انعامات بھی آ رہے ہیں. اب اس وہ علاقہ سوچیں، وہ جگہ سوچیں، وہ جہاں نہ کھانا نہ پینا، پانی ختم ہو گیا. چھوٹا بچہ، اپنی تو خیر ہے لیکن چھوٹا بچہ ہے، وہ رونے لگا. اب بی بی حاجہ صفحہ اور مروہ کے درمیان پانی ڈھونڈ رہی ہیں، وہ کوئی عبادت نہیں کر رہی، وہ بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہیں. ایک پہاڑی پہ چڑھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ کوئی آتا جاتا ہو تو اس کو میں اپنے پاس بلا لوں، دوسری پہاڑی پہ چل رہی ہیں. اب ان کا وہ آنا جانا بے قراری ہے، وہ اپنے بچے کے لیے اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس آنے جانے کو میرے لیے عبادت بنا دیا. اب دیکھیں ہر چیز جو آپ کرتے جا رہے ہیں، جو اطاعت کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے عبادت بناتا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی بیوی جو کچھ کر رہی ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، انہوں نے رب کو لے لیا، رب کی مرضی کو لے لیا اپنے کو. اب کون سی بیوی ہوگی جو راضی ہو جائے گی کہ ہاں میرے بچے کو مجھے چھوڑ دو اس بیابان میں؟ کوئی ہوگی؟ آج کی بیوی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن ہو بھی سکتی ہے، ہر ایک لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی منظر ہو، کسی اور رنگ میں کوئی اور حالات آ سکتے ہیں ایسے جہاں اللہ کا حکم آئے. میرے لیے مجھ سے اللہ تعالیٰ وہ قربانی چاہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، ہر انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے. اچھا، اب اللہ جب سات چکر لگ گئے تو بچے نے ریڑیاں رگڑی تو اس کے نیچے پانی آ گیا. اب وہ پانی اتنا تیز تھا کہ آپ نہیں تو آپ نے کہا زم زم، رک جا رک جا. اگر آپ وہ نرار زم زم کہتی ہیں تو وہ پانی سب جگہ ہر ایک چیز کو ڈبو کے لے کے چلا جاتا، لیکن جب انہوں نے کہا وہ بچ. اب یہ دیکھیں زم زم، وہ پانی کیا شفا. اب تک سب ریسرچ کر چکے ہیں کہ بہترین پانی ہے، ہر کیمیکل سے پاک ہے اور ہر قسم کی شفا اس میں. جس نیت سے آپ وہ پانی پئیں گی آپ کو وہ شفا ملے گی، شفا اس پانی کے ذریعے سے. اور وہ کب سے جاری ہے؟ 5000 سال ہو گئے کہ 6000 سال ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ کون ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ ایک اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کس کو لیا تھا؟ اللہ کو. بی بی ہاجرہ نے کس کو لیا تھا؟ اللہ کو. دیکھیں وہی اللہ اب میری زندگی میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ میں صرف مجھ سے ہی کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر، کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم قربانی نہ کرو. اب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، آپ ایک سال میں 2-3 دفعہ چکر لگا لیتے تھے. اب حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب تم جاؤ مکہ حجاز اور وہاں جا کے میرا گھر تعمیر کرو. تعمیر شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام میرے خیال میں 14 سال کے ہیں یا 15 سال کے ہیں، کچھ عمروں کا نہیں پتہ، لیکن سمجھدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو. تین دن یہ خواب دیکھا. انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹا میں ایسے خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم قربانی کر دوں، تمہاری تمہیں قربان کر دوں، ذبح کر دوں. بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو اللہ کہہ رہا ہے وہ آپ کریں، اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہ دیکھیں وہ بیٹا، جو بیٹا کہہ رہا ہے، اب وہاں بیٹے کو کیا چیز سکھائی گئی تھی؟ وہ ایک محبت، وہ عشق، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت. اب یہ سب کچھ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہاں تو ہم بدرسوں میں جاتے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہم حدیثیں کی پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. وہاں کون سی حدیثیں تھیں، کون سی کتابیں تھیں، کون سے وہ تھے؟ وہ اطاعت، وہ محبت، وہ عشق، وہ فرما برداری، وہ سب کچھ انہیں پڑھاتی جا رہی ہے، ان کو وہ ادب آداب وہ طریقہ سمجھاتی جا رہی ہے. اللہ اور رسول کی محبت کے راستے میں کیسے چلتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں، وہ ان کو سکھاتی چلی جا رہی ہے. وہ تیار ہو گئے. اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے کے چلے. تین آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین جگہ شیطان کو ماننے کی وہ ہے, تینوں جگہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ کیا, آیا کہ کیا کر رہے ہو, بیٹے کو قتل ذبح کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے پتھر اٹھا کے مارا تین جگہ. اچھا, بیٹے کو لے گئے, لٹایا, بیٹے نے باپ سے کہا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے گا, اس لیے ہو سکتا ہے آپ جذبات میں آ کے چھری نہ دوں, چھری تیز کی, لٹایا جیسے ذبح کرتے, چھری پھیر دی. اب یہ بھی نہیں ہے کہ چھری نہیں پھیری, چھری پھیر دی, لیکن چھری نے وہ تاثیر نہیں تھی. چھری کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کام نہیں کرنا, اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا. انہوں نے پٹی کھولی تو بیٹے کی جگہ دمبے کو ذبح کیا ہوا تھا انہوں نے. یہ کیا چیز تھی, یہ کون کر رہا ہے سب؟ یہ اللہ, یہ وہ اللہ کی اطاعت ہے, یہ وہ اللہ کا عشق ہے, یہ وہ اللہ کی محبت ہے جو ہوتا ہے. اب وہ سب ہمارے لیے عبادت بنتی چلی جا رہی, بنتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم قربانی کرتے تو تمہارا گوشت, وہ تم جو ذبح کرتے اس کا گوشت اور خون نہیں ہوتا, مجھے تمہاری نیت پہنچتی ہے, تمہارا وہ جذبہ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ جذبہ چاہتا ہے, وہ نیت چاہتا ہے. جب مجھ میں اللہ کی اطاعت, اللہ اور رسول کی اطاعت, اپنے مرشد کی اطاعت میں وہ جذبہ, وہ نیت, میری سلامت ہوگی, یہ تمام جو مراحل ہیں خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں گے, ہوتے چلے جائیں گے, ہوتے چلے جائیں گے. آگے ہمیں روشنی دے, روشنی ہمیں, یہ ظاہر ہے یہ روشنی ہے جس میں ہم حکم کی تعمیل کرتے چلے جائیں گے, کرتے چلے جائیں گے. اللہ کی سنت کہیں نہیں بدلتی, اللہ کی سنت ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن مجھے اپنے کو بدلنا ہوگا, اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اب جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو سنسان علاقہ ہے, اور میں دعا کہ تو میری آواز سب تک پہنچا دے, اور ہر قسم کا پھل اب دیکھ لیں آپ سب جا رہے ہیں. یہ میں نے بہت مختصر کر کے آپ کو بتایا ہے. تو اب مجھے دیکھنا ہے, اب میں اپنی طرف آتی ہوں, اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیسے اس نیکی کو حاصل کر سکتی ہوں. سب سے پہلے مجھے اپنی نیت کو چیک کرنا ہوگا, میں کس مقصد کے لیے درس میں بیٹھی ہوں. میرے دل و دماغ میں کہیں دنیا کی کوئی لالچ ہے, دنیا کی کوئی برکات ہے, دنیا کی کوئی وہ ہے؟ تو ذرا مشکل ہوگا سمجھنا. ہاں, صرف اللہ کو لینے, اللہ کی رضا لینے کے لیے, اللہ کو جاننے کے لیے, اللہ سے کنیکشن کے لیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ان کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے میں اپنے استاد, اپنے درس اس میں بیٹھی ہوئی ہوں, اپنے مرشد کو میں نے لیا ہے. بغیر مرشد کے کام نہیں چلے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ تمام چیزیں, یہ تمام اس کو جو انسان میں یہ طاقت آتی ہے, روحانی طاقت, ایمانی طاقت, اور وہ یقین اور کامل جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا, یہ اس محبت سے آتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا کون, یہاں اب میرے ذہن میں سوال ہے کہ کون ابراہیم علیہ السلام کا استاد تھا؟ اللہ استاد تھا. اللہ کے, اب اللہ استاد تھا, اب اللہ کے نے میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور اس کے بعد اللہ نے اپنے نیک بندوں کو میرے سامنے رکھا تاکہ وہ ان کی صحبت اختیار کر کے, ان کے آگے سلنڈر کر کے, سلنڈر کا لفظی معنی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, تو ہے, میں تیرا کہنا مانوں گی, زید بکر جو بھی ہے تیرا کہنا مانوں گی, اور اللہ ساری قربانی جو بھی میری قربانی ہے وہ تیرے لیے ہے. اور کہاں ہو کر ہمارے سامنے اللہ کا بندہ ہے, اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم پہنچ اللہ کی طرف رہے ہیں. محبت اللہ کی پیدا ہو رہی ہے, یقین اللہ کا پیدا ہو رہا ہے, محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہو رہی ہے, یہ تمام چیزیں. اب جب میں چاہتی ہوں کہ میں اس نیکی کو پہنچوں جو اللہ میں سے چاہتا ہے, تو اب آپ لوگوں کے سوال تو کہ میں کیا قربان کروں. اللہ سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ اپنی میں کی ہے, کہ میں نہیں ہوں, تو ہے. اے اللہ میں نہیں ہوں تو ہے. اب اللہ میرے سامنے نہیں ہے, اب یہی قربانی مجھے اپنے مرشد کے آگے دینی ہوگی, کیونکہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے میرے لیے. وہ اللہ کا نمائندہ ہے, وہ میرا تزکیہ نفس کرے گا, وہ میری اخلاقی روحانی پاکی پیدا کرے گا. میں اس کے آگے تن من دھن قربان کروں گی, اطاعت کروں گی, فرما برداری کروں گی, تو اللہ تعالیٰ خود بخود وہ تمام چیزیں, وہ تمام نعمتیں مجھے ملیں گی جو اللہ چاہتا ہے. وہ عشق, وہ اللہ کی رضا, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مجھے اس مرشد ہی کے ذریعے ملے گا. میں خود قرآن سے نہیں سیکھ سکتی, میں خود وظیفوں سے نہیں لے سکتی, میں خود حج عمروں سے نہیں کر سکتی, میں خود نفلی عبادتوں سے یا فرض عبادتوں سے نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیوں کہ میں جب میں خود کروں گی تو میں میرے ساتھ ہے. مجھے اس میں کو ختم کرنے کے لیے مجھے ایک اللہ کا نیک بندہ چاہیے جس کے سامنے میں سلنڈر کر دوں اور میں کہوں کہ اب کوئی میرے آپ کے آگے کوئی نہیں آئے گا میرے سامنے, صرف میں آپ کا کہنا مانوں گی. ظاہر ہے وہ جو جس کا کہنا میں مان رہی ہوں وہ مجھے اللہ اور رسول ہی کا کہنا مان رہا, وہ اپنی بندگی نہیں کروائے گا. یہ یاد رکھیں, یہ آیت ابھی گزر چکی ہے کہ کسی پیغمبر نے اور کسی ولی اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کرو, وہ بندگی اللہ ہی کی بتاتے ہیں. لیکن ہم انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے. ہمارے دل و دماغ بھرے ہوئے ہیں, زنگ آلود ہیں, بیمار ہیں. اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اللہ والوں کا انتظام کیا ہے, تاکہ آگے کوئی حجت باقی نہیں رہے کہ میں تو کسی کو جانتی نہیں تھی, میں تو پہچانتی نہیں تھی. اب میں نے کہا سب سے بڑی قربانی کیا, اپنے نفس کی, اپنے میں کی. جب میں نے میں کی قربانی دے دی, اپنے نفس کی قربانی دے دی, تو اب میں کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کروں گی, اب میں کوئی کام اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گی. ہر جگہ میں اللہ اور رسول اپنے مرشد کو ہر ایک پہ فوقیت دوں گی. سب سے پہلے اپنے آپ پہ فوقیت دوں گی, پھر اپنے شوہر پہ, اپنے بچوں پہ, اپنی دنیا پہ, اپنی دنیاوی عزت پہ, شہرت پہ, مال پہ, سب پہ فوقیت دوں گی. جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا ہم اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, جب تک یہ قربانی نہیں. اور یہ قربانی کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ میں سے مانگ سکتا ہے. اب آپ کو سمجھا کہ یہ قربانی کیسے قربانی, سب سے پہلے یہ قربانی کہ جب میں نے اپنی میں چھوڑ دی تو اب مجھے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے, مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم پر چلنا ہے, مجھے اپنے مرشد کے رنگ میں رنگنا ہے, مجھے اپنے مرشد کے مزاج کو سمجھنا ہوگا, مجھے اپنے مرشد کے آنکھ کے اشارے کو سمجھنا ہوگا, مجھے ہر چیز سب کے ہر ایک کو میں اپنے سے دور کر دوں گی, صرف میں اپنے مرشد کے قریب رہوں گی. تو جب میں ہر وقت اپنے مرشد کے قریب رہوں گی, ان کی سنوں گی, ان کی مانوں گی, ان سے محبت کروں گی, ان کے آگے تن من دھن قربان کروں گی, تو آٹومیٹک میری توجہ اللہ کے سامنے رہے گی. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, مرشد کے ذریعے میں اللہ پہ فوکس کیے ہوئے ہوں, مرشد کے ذریعے مجھے اللہ کی مرضی معلوم ہو رہی ہے, اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو بھی میں اب کرتی ہوں اس وقت میری زندگی میں, جو اللہ اور رسول کے خلاف کام ہیں, رسم رواج ہیں, طور طریقے ہیں, جس طریقے سے میں نے دنیا لی ہوئی ہے, وہ مجھے سب چھوڑنا ہوگا. اب وہ دنیا کو میں کیسے لوں گی, جیسے مجھے رب نے بتایا, جیسے رب مجھے چاہتا ہے. اب ہم کیوں نہیں سمجھتے, اس لیے کہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں, ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. جس دن میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دوں گی, اللہ کی محبت آ جائے گی, اللہ کو فوکس کروں گی, میرے سامنے پھر کوئی بڑی سی بڑے لوگ آ نہیں سکتے, میں پھر کسی کو نہیں دیکھوں گی. جو بھی ایسی رسم رواج, طور طریقہ, چال چلن اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہوگا, میں اس میں کبھی بھی شامل نہیں ہوں گی, کبھی بھی اس کے قریب نہیں پھٹکوں گی. ہاں اگر کبھی مجبوری ہو گئی, ایسی گیدرنگ ہو گئی, ایسے وہ ہو گئی اور مجھے جانا پڑا تو میں اپنا دل کو اللہ ہی کی طرف متوجہ رکھوں گی. آنکھیں دیکھ ادھر رہی ہیں, لوگ سمجھیں گے کہ وہ یہاں شامل ہے لیکن شامل نہیں ہے, ہم کہیں اور ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے. ان آنکھوں سے تو دیکھ رہے لیکن میری نظر, میری سوچ, میرا طریقہ اللہ کے پاس ہے. میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں, اللہ کو سوچ رہی ہوں, اللہ کو. دنیا والے سمجھتے رہے جو کچھ سمجھتے ہیں, دنیا والوں کو پسند نہیں آ رہا میرا طریقہ, مجھے اس سے مطلب ہی نہیں ہے. مجھے تو اپنے رب کا طریقہ لینا ہے. میں چاہتی ہوں کہ رب کو میرا طریقہ پسند آ جائے, رب کو میری بندگی پسند آ جائے, رب کو میری نیکی کرنے کا طریقہ پسند آ جائے, رب کو مجھے میری اس کے راستے پہ چلنے کا طریقہ پسند آ جائے. میں جو دنیا میں رہوں گی دنیا کی ہر چیز استعمال کروں گی جس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے, لیکن اس کو دل میں جگہ نہیں دوں گی, اس کو ایسے ہی استعمال کروں گی. اب اس کو میں مثال کے طور پر, اس دنیا کو, اس دنیا کی نعمتوں کو میں ایسے استعمال کروں گی جیسے میں باتھ روم میں جانا میرا ضروری ہے, نہیں جاؤں گی تو بیمار ہو جاؤں گی. وہاں میں کموڈ پہ بیٹھ کے میں فارغ ہو گئی اور فوراً نکلی. کتنی دیر ہم کموڈ پہ بیٹھتے ہیں, 5 منٹ 10 منٹ, بس اس سے زیادہ تو نہیں بیٹھتے. میں دنیا میں اس طریقے سے رہوں گی کہ فوراً بھاگنا ہے مجھے, دل کے لحاظ سے فوراً نکلنا, دل میں جگہ دینی نہیں ہے, کسی کو نہیں جگہ دینی. کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوگا, یہ اس طریقے سے ہوگا. کوئی سارے آپ کے خاندان میں, آپ کے ارد گرد جو ایسے رسم رواج, طور طریقے, لوگوں کے اعمال, لوگوں کی باتیں, لوگوں کی محفلیں ایسے جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہیں اور اللہ اور رسول اس سے ناراض ہو رہا ہے, مجھے اس سے دور ہونا ہے. اس سے دور میں بڑی خوبصورتی سے ہو سکتی ہوں, ہزاروں دنیا کے لیے تو میں ہزاروں بہانے کر لیتی ہوں, اللہ کے لیے میں کوئی بہانہ نہیں کر سکتی, اللہ کے لیے میں کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتی. کیوں میں لوگوں پہ ظاہر کروں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں پہ ظاہر کرنے کی. میں خاموشی سے اپنے رب کے سامنے رکھ کے, اپنے رب کو دیکھتی ہوئی میں ان کی نظروں سے گزر جاؤں, ان لوگوں کو میں نظر ہی نہ ہوں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہوں, ہر جگہ ہم ہوں, میں ہوں, میری شان ہو, میری بات ہو. یہ تو اس کا میں نے کہا نا, سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ نفس کی ہے کہ میں نہیں ہوں, اے اللہ تو ہے. جب اس طریقے سے میں زندگی شروع, تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا, آتا چلا جائے گا, ایک ایک چیز نقطہ کھلتا چلا جائے گا. اس وقت میں کچھ ہی بول لوں لیکن وہ بات نہیں بنے گی جو عمل سے بنتی ہے, جو یقین سے بنتی ہے, جو محبت عشق سے بنتی ہے, جو اطاعت فرما برداری سے بنتی ہے, جو قربانی سے بنتی ہے. تو وہ قربانی ہر چیز کی قربانی ہے, نفس کی قربانی ہے, مال کی قربانی, جان کی قربانی, رشتہ داروں کی قربانی, عزت کی قربانی, سب چیزوں کی قربانی چاہیے اللہ کو. جس وقت اللہ دے گا, اس وقت, جس وقت حکم آئے گا, میں تیار, ہر وقت تیار, 24 گھنٹے تیار. اب اس وقت اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگوں کے گھروں میں, ہم لوگوں کے خاندانوں میں جو بھی رشتے, طریقہ کار ہے مرنے کا, پیدائش کا, شادی کا, بیاہ کا, نکاح کا, جو بھی طریقہ کار, وہ سب اللہ اور رسول کے خلاف ہے. تو یہ مجھے چھوڑنا ہوگا, مجھے اختیار کرنی ہے سادگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی کمی تھی؟ آپ نے کیوں نہیں گھر بنائے؟ آپ نے کیوں نہیں نرم بستر لیے؟ کیوں نہیں پلنگ خریدے؟ کیوں نہیں آپ نے سب آشا, کیا وجہ تھی؟ کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں. دنیا ان کا, وہ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے, بس تھوڑی دیر تھک گئے تو ایک جگہ بیٹھ گئے, آرام کر لیا. یہ ہے تو ہمیں ایسے زندگی گزارنی ہے, انتہائی سادگی. کوئی چیز خرید, ایک سے دوسری چیز خریدنے کی ضرورت نہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں انبار لگے ہوئے ہیں چیزوں کے, اور لیکن پھر بھی بس نہیں ہے, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ, یہ کر لو, وہ کر لو, وہ کر لو. اور جب اللہ کے راستے میں آ جائے تو سوچیں کہ کتنا دیں, کیسے کریں, کتنا دیں, یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. اور جب اپنے معاملات ہوں تو اس کے لیے آپ قرضے بھی اٹھائیں, اس کے لیے آپ لوگوں سے کیا کیا وہ کریں. تو یہ اب ہمیں سوچنا ہے نا, اللہ میں سے قربان. اللہ کہہ رہے تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز. اب اس دنیا میں میرے لیے محبوب کیا ہے؟ دنیا کی دولت ہے, بچے ہیں, شوہر ہے, میری اپنی پوزیشن ہے, میرا اپنی بزنس ہے, میری اپنی جاب ہے, میرے ماں باپ ہے, میرے اپنے ارد گرد کا ماحول ہے, میرا ملک ہے, یہ تمام چیزیں نا محبوب. اور کیا ہے؟ اللہ محبوب تو نہیں ہے. اگر اللہ محبوب ہو تو ہم تو اللہ کی مرضی کے خلاف کیوں چلیں گے؟ میری زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف کیوں چل رہی ہے یہ مجھے سوچنا ہوگا. اگر میری زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہی ہے تو اللہ میرا محبوب نہیں ہے. میں زبانی کہتا رہوں, کہتی رہوں, تسبیحاں پڑھتی رہوں, وہ کرتی رہوں, وظیفے کرتی رہوں, اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, کچھ فرق نہیں پڑے گا, ذرا فرق نہیں پڑے گا. ختم کرتی رہوں, عمرے کرتی رہوں, حج کرتی رہوں, بات نہیں بنے گی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اللہ کی رضا حاصل کر لیں, آپ اللہ آپ کو دوست بنا لے, آپ صحیح معنوں میں اللہ کا اللہ کے خلیفہ بن جائیں, تو آپ کو اللہ کو لینا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا ہے. اور اللہ اور رسول کو لینے کے لیے آپ کو وقت کے امام کو پہچاننا ہوگا, وقت کے امام کو لینا ہوگا, انتہائی ضروری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے امام تھے, بظاہر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام ہمارے, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر اللہ کو معلوم تھا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہوگی. وقت ہر زمانہ بدلتا جائے گا, کیسے لوگوں کی ضرورت ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا ہے. لیکن اب مجھے جستجو نہیں ہے, میری طلب نہیں ہے, تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. جس دن میری طلب جاگ گئی, جستجو جاگ گئی کہ میں اللہ کو جاننا چاہتی ہوں, میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں, میں اللہ کا دیدار چاہتی ہوں, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں, تو پھر میں اس پہ سوچنا شروع ہو جاؤں گی. سب سے پہلے میں اپنے پہ سوچوں گی کہ میں کون ہوں, کیوں آئی ہوں اس دنیا میں, اللہ نے مجھے لڑکی کیوں بنایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پیر کان یہ کیوں دیے, دل کیوں دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل کیوں دیا, کس کام کے لیے دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں دیا, کس کام کے لیے, کس مقصد کے لیے دیا, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میری زندگی کا, انسان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ ہے, دنیا نہیں ہے. تو اب اللہ کہتا ہے جو بھی تم کرو, اب دیکھیں یہ ہے, یہ ہے, سب نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے ہوگا, وہ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کو بالکل سادگی اختیار کرنی ہے, اللہ اور رسول کے طریقے پہ چلنا ہے, اللہ کو اپنا صحیح معنوں میں مقصد زندگی بنانا ہے, ہر چیز دنیا سے بالکل لا تعلق ہونا ہے, یعنی دنیا سے محبت اتنی کرنی ہے جتنی ضرورت ہے, دنیا کی چیزوں سے, دنیا کی سے ہر چیز سے استعمال اتنا کرنا ہے جتنی ضرورت ہے. اب انسان ایک روٹی سے دوسری روٹی تو نہیں کھا سکتا نا, تو جتنی ضرورت ہے میرے جسم کے لیے میں اتنا کھاؤں گی, جتنی ضرورت ہے میں اتنا اپنے لیے اسباب کر لوں گی, جتنی ضرورت ہے اتنے کپڑے کر لوں گی, جتنی ضرورت ہے میں لوگوں سے تعلقات کر لوں گی, ضرورت کے تحت, وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق. وہاں بھی میں اپنی مرضی نہیں کروں گی, وہاں بھی میں اللہ کی مرضی دیکھوں گی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ان سے دوستی مت کرو, ان سے محبت نہیں کرو. اب یہ محبت ظاہر ہے ہمارے جتنے بھی ہیں تو وہ تو اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں, اس میں میرا شوہر بھی ہے, میرے بچے بھی ہیں, میری بوے بھی ہیں, میرے یہ بھی ہیں, تو کیا میں ان کو نکال دوں گی یا ان سے میں لڑائی جھگڑے کروں گی؟ تو نہیں, میں میرا کام یہ ہوگا کہ میں جتنی سمجھ ہے, میں جتنا جو کچھ حاصل کر رہی ہوں, سمجھ رہی ہوں, اس کے مطابق پہلے مجھے خود عمل کرنا ہے, پھر آہستہ آہستہ اگر وہ لوگ لے سکیں اور میں حکمت اور دانائی سے انہیں سمجھا سکوں تو بہت اچھا ہے, نہیں تو مجھے ایسے رہنا ہے اس دنیا میں جیسے سب غیر ہیں. ایک اللہ اور رسول اور مرشد یہ میرے سامنے ہے, غیروں کی طرح کرنا ہے, بالکل خدمت بھی کریں گے, دبا کے خدمت کریں گے, محبت کے بغیر خدمت ہو نہیں سکتی, محبت کروں گی لیکن دل میں جگہ نہیں دوں گی, اطاعت کروں گی لیکن دل میں جگہ نہیں دوں گی, سب کچھ کروں گی لیکن دل میں جگہ نہیں دوں گی. دل, یہ دل جو ہے یہ اللہ کا ہے, इसको मुझे इसकी मुझे हिफाजत करनी है और 24 घंटे मुझे इस दिल पर नजर रखनी है कि कोई चुपके से आके बैठ तो नहीं गया उसमें कोई दुनिया की मोहब्बत या गलाजतें तो भर नहीं गई। इसको मुझे हर वक्त पाक साफ रखना होगा। कोई किसी की दुश्मनी तो किसी का गुस्सा किसी का बोगस किसी की मुखालफत कोई लालच कोई हसद ये तो आके नहीं बैठ गया। ये तमाम चीज़ें मुझे सबको इसको देखना होगा और उसके मुताबिक तो उसके लिए मुर्शिद इंतहाई ज़रूरी है। उसको आप मुर्शिद कहिए उसको आप उस्ताद कहिए उसको आप रूहानी डॉक्टर कहिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये उन्हीं का काम है वही तस्किया नफ्स करते उनको वो अल्लाह के रंग में रंग गए। अब उनको अल्लाह की आंखें मिल गई हैं उनको दिल उनका अल्लाह का है दिल जो है उनका अल्लाह का अर्श है आंखें अल्लाह की मिल गई हैं जबान अल्लाह की मिल गई है सब कुछ। अब उसके ज़रिए से वो मेरा इलाज करेंगे मेरे अंदर की जो बीमारियां हैं मेरी अखलाकी जो बीमारियां हैं उसके ज़रिए से वो मेरा इलाज करेंगे और उसके उसमें मैं उनसे मोहब्बत करूंगी तन मन धन सब कुर्बान करूंगी हर रिश्ते को हर ताल्लुक को हर चीज़ को जो इस रास्ते में आएगा उसको मैं हटाती चली जाऊँगी और इस रास्ते पे आगे चली जाऊंगी। अल्लाह कहता है जो कुछ खर्च करोगे जो कुछ करोगे वो मैं देख रहा हूं मुझसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तो जब अल्लाह से कोई चीज अब मेरा मकसद तो अल्लाह ही है वो मेरे हालत जानता है मेरी दिल की हालत जानता है सब जानता है। तो मैं जो कुछ अगर मैं उस इसकी राह में हो सकता है अल्लाह ताला मुझसे कोई कुर्बानी के लिए कोई चीज मांगे ही नहीं लेकिन बगैर कुर्बानी के कोई चीज़ है ही नहीं। अल्लाह कहता है जब तक मैं तुम्हें आजमाऊंगा नहीं फलों से खेतों से दुख बीमारी से मौत से हर चीज़ से माल के नुकसान से हर चीज़ के नुकसान से तुम्हें लड़जाऊंगा। जन्नत अल्लाह का दीदार मुफ्त नहीं मिलेगा सिर्फ कलमे पढ़ने से नहीं मिलेगा सिर्फ पांच वक्त की नमाज पढ़ने से नहीं मिलेगा रोज़े हज से नहीं मिलेगा उस पूरी की पूरी सुबह से शाम तक एक एक मिनट उसकी रज़ा में और उसके हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे उसके इश्क में उसके तसव्वुर में हर वक्त तसव्वुर जानान हमारे सामने रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने हमें नज़र आ रहे या ना आ रहे हमें ये यकीन है कि वो हमें देख रहे हैं। हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि हमारी हालत नहीं है इस काबिल हम अभी दुनिया से हमने छुटकारा हासिल नहीं किया दिल के लिहाज से मोहब्बत के लिहाज से अखलाक किसी लिहाज से लेकिन वो मुझे देख रहे हैं वो मुझे सुन रहे हैं मैं जो कर रही हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा वो उसका वह अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम जो कुछ खर्च करोगे वो मेरे इल्म में है मेरे से छुपी भी नहीं है। तो जब मुझे ये यकीन आ जाएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है वो मुझे सुन रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं वो मुझे सुन रहे हैं मुर्शिद मुझे देख रहा है वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं कितनी मोहतात हो जाऊंगी। फिर उसमें थोड़ी सी भी नेकी मुझे मेरी वो थोड़ी सी नेकी काम कर जाएगी क्योंकि नीयत खालिस हो गई। जब तक वो नीयत खालिस ना हो वो मकसद मेरा अल्लाह और रसूल ना बन जाए। नीयत कैसे खालिस करनी है कि सिर्फ मकसद ज़िंदगी अल्लाह और रसूल को पाना तो नीयत खालिस होगी। ऐसे नहीं होगी कि हम ज़बानी कहें हमारी नीयत साफ़ है हम अल्लाह को चाहते हैं नहीं आपको तमाम उस मराहिल से गुजरना है तमाम अपनी ज़िंदगी को अंदर बाहर अपने मामलात हर कुछ अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक करने तो जब हम उस नेकी तक पहुँचेंगे वो कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसके नुक्तों को समझें उससे ظاہری بات عمل کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار